بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 34 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 34 سنتے ہیں. مسعود پاکستان آیا اور اس نے پاک فوج کے سربراہ جنرل مرزا اسد بیگ سے اسلم بیگ سے ملاقات کی. وہ چترال آیا اور پھر وہاں سے ایک قابل احترام مہمان کے طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے راولپنڈی لایا گیا. مسعود نے بعد میں مجھے خود بتایا کہ جنرل مرزا اسلم بیگ کے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اور اس سے پوچھا، بیٹا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ ملاقات انتہائی مفید رہی. مسعود کو بالآخر وہ عزت مل ہی گئی تھی جس کا وہ حقدار تھا. اس وقت مغل نسل سے تعلق رکھنے والے پاکستانی جرنیل سے مسعود بہت مطمئن تھا. بالآخر یہ بات طے پائی کہ مسعود کو ہر طرح کی عسکری اور مادی امداد فراہم کی جائے گی، جبکہ اس کے اخراجات کی مد میں اسے ہر ماہ 1 کروڑ روپے کی رقم بھی ادا کی جائے گی. مسعود کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اور ہم بھی اس کامیابی پر بہت مسرور تھے. بالآخر پاکستان کی افغان حکمت عملی صحیح سمت میں مڑ چکی تھی. مسعود اب پوری طرح تہدل سے پاکستان کے ساتھ تھا اور اس کی تمام گزشتہ شکایات کا ازالہ بھی ہو چکا تھا. وہ نہایت بہت خوش خرم سے واپس روانہ ہوا. ایک چھوٹی سی تصویر میں جنرل مرزا اسلم بیگ کی تصویر دکھائی گئی ہے. میں بھی بے حد مطمئن اور خوش تھا کیونکہ اب ہماری عاجزانہ کوششیں اب ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر انتہائی کم وقت میں ہی رنگ لا چکی تھی. لہٰذا میں اپنی تمام تر توجہ کراچی پشاور میں دیگر جہادی فرائض پر مرکوز کر لی. اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک بہت بڑا تباہ کن بحران ہمارے سروں پر ہی ہنڈلا رہا ہے. صفحہ نمبر 370 پر ایک زید حامد کی تصویر ہے جو کہ کھیتوں کے درمیان میں ان کی یہ تصویر لی گئی ہے. باب نمبر 18 صفحہ نمبر 371 یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. سن 1990 کے موسم سرما کی ابتدا میں تخار سے واپسی پر اس یک نکاتی مقصد کا حصول میرا جنون بن چکا تھا کہ پاکستان اور مسعود کے درمیان اعتماد کے فقدان کو ختم کرایا جائے. اگرچہ ایم اے جے اور دیگر مجاہدین دھڑوں کے ساتھ میرے فرائض پہلے کی طرح ہی جاری تھے، مگر میرا ذہن ایک ایسے مسئلے پر مرکوز تھا کہ جس کا پاکستان میں کسی کو بھی ادراک نہ تھا. سن 1990 میں احمد شاہ مسعود اور عالم صاحب کا انٹرویو روزنامہ ڈان میں شائع کروانے کے بعد برف بڑی حد تک پگھل چکی تھی اور مسعود کے ساتھ ساتھ شمالی مجاہدین کی ایک نئی جوہد بھی دنیا کے سامنے آ رہی تھی. لیکن اس سلسلے میں ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی تھا. اس موقع پر مسعود کی پاکستان آمد انتہائی ثمر آور ثابت ہوئی تھی اور جنرل بیگ وہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو اس سے پہلے کوئی بھی پاکستانی جرنیل نہ کر پایا تھا. یعنی مسعود کو پاکستان کا حلیف بنانا یہ اکلوتی پیش رفت اخوان حکمت عملی کے حوالے سے شاید جنرل بیگ کی سب سے بڑی کامیابی تھی، لیکن پاکستانی معاشرے اور اسلامی جہادی حلقوں میں اب بھی مسعود کو ایک بدنام کردار کے طور پر ہی پیش کیا جاتا. اپنی حد تک میں بھی ایک جنونی انسان کی طرح ذرائع ابلاغ، طاقت کی ایوانوں اور اسلامی دھڑوں میں کسی بھی قسم کا اثر رسوخ رکھنے والے افراد سے ملا یا پھر ملنے کی کوشش کی تاکہ پاکستانی معاشرے میں مسعود کی ساکھ اور کردار کو مزید بہتر طریقے سے اجاگر کیا جا سکے. مسعود کو پہلی مرتبہ ایک اصلی مجاہد کے طور پر سامنے لانے کی میری کوششوں سے پہلے اس کے خلاف منفی آرا سازی کا خط پا پاگلپن کی حد کو پہنچا ہوا تھا، جبکہ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اس کی موجودگی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ حکمت یار پاکستان کی عسکری انتظامیہ کے بیجت قریب تھا اور پاکستان میں اسے جماعت اسلامی کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ میں نے ذاتی طور پر حزب اسلامی اور جماعت اسلامی کے اراکین کے مسودے مسعود کے بارے میں انتہائی دروغ گوئی پر مبنی اور شرمناک حد تک بیہودہ الزامات سنے تھے کہ مسعود پاکستان مخالف اور بھارت کا حامی ہے۔ صفحہ نمبر 372 پر ایک اخبار کے ایک پیج کی تصویر ہے، جس کے اخبار کے اوپر ٹائٹل میں لکھا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ مجاہدین کے درمیان باہمی تعاون اور رابطہ پیدا کیا جائے، پہلے قدم کے طور پر اتحاد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کمانڈر احمد شاہ مسعود اور ایم ایم عالم صاحب مصروف گفتگو ہیں، جو کہ تصویر میں دکھائی گئے ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے عبدالحی عثمانی نے۔ اور باقی اخبار میں اس کا ٹائٹل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ مسعود پاکستان مخالف اور بھارت کا حامی ہے، خفیہ ماؤ نواز ہے، عورتوں اور شراب کا رسیہ ہے، اور اس نے کابل کی حکومت کی حفاظت کے لیے اشتراکیوں کے ساتھ خفیہ معاہدے بھی کر رکھے ہیں۔ سن 1990 میں اس کے ساتھ قیام کے دوران میں نے ذاتی طور پر ان الزامات کی تحقیق کی، اور یہ سب الزامات بہتان اور ہرزہ سرائی کے سوا کچھ نہ نکلے۔ اب میرا یہ فرض تھا کہ میں ان الزامات کے خلاف اس کی عزت اور ایمان کا دفاع کروں۔ میں نے مسعود کے مخالفین کی جانب سے پھیلائی جانے والی افواہوں پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک محیر العقل اور شاید ایک ناممکن خیال ہی تھا، لیکن پھر بھی میں نے ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا، اور میری یہ کوشش اس کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچی کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ مسعود کے عالم صاحب کے ساتھ انٹرویو کا اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور پھر یہ جماعت اسلامی کے روزنامہ جسارت میں شائع بھی کرایا گیا۔ اس سے کئی طاقتور حلقوں میں بھونچال سا آ گیا، خاص طور پر جماعت اسلامی کے ان حلقوں میں کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا اخبار جسارت تو صرف حکمت یار کی رائے کے اظہار کے لیے ہی نکلتا ہے، لیکن اس سے مسعود کی حمایت میں ایک نہایت ہی طاقتور پیغام ملک کے تمام جہادی دھڑوں تک پہنچ گیا۔ عالم صاحب کی موجودگی کے باعث اس انٹرویو کو وہ ساکھ مل گئی تھی کہ جس کو دبا دینا مسعود کے مضبوط ترین مخالفین کے لیے بھی تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے حکمت یار کو کوئی بہت زیادہ خوشی نہ ہوئی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ آنے والے چند ماہ میں میرے کئی مزید تجزیے و مضامین کراچی میں شائع ہونے والے انگریزی ماہنامے گلوب میں شائع ہوئے، جو علاقائی سلامتی اور دفاعی امور پر چھپنے والا ایک جریدہ تھا۔ صفحہ نمبر 373 اس کی عسکری حلقوں میں بے حد قدر تھی، اور اس میں چھپنے والے میرے مضامین کو بہترین رد عمل ملا، یہاں تک کہ ان میں سے چند مضامین کو پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر نے بھی اپنے ماہنامہ جریدے پریس ریویو میں شامل کیا۔ یہ انتہائی حیران کن امر تھا کہ میرے ان مضامین میں پاکستان کی سلامتی اور دفاع سے متعلق ہر اہم معاملے کا ذکر اور تجزیہ کیا گیا، جو آنے والے ماہ و سال میں پاکستان کو متاثر کر سکتے تھے، اور اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو ان مسائل کے حل بھی تجویز کیے گئے تھے، حتیٰکہ ان کی افغان حکمت عملی میں موجود کمزوریوں کو بھی اجاگر کیا گیا۔ آج بھی یہ مضامین اس پر آشوب دور میں رونما ہوتے ہوئے افغان المیہ کے محرکات پر تاریخی اعتبار سے ایک حیرت انگیز اور نایاب نظر ڈالنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ آج سن 2011 میں جب امریکہ افغانستان میں ایک نئی قابض فوج کی صورت میں موجود ہے، اور اسے ایک ویسے ہی بحران کا سامنا ہے جیسا کہ آج سے دو دہائیاں قبل سوویت افواج کو درپیش تھا، اور اب وہ اپنے ملک کی معاشی تباہی کے پائس یہاں سے جلد از جلد نکلنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو پاکستان کو بھی افغان حکمت عملی کے حوالے سے ایک ویسے ہی شعوری بحران کا سامنا ہے کہ جیسے اسے سن 1991 میں تھا۔ یہ مضامین اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ آج سن 2011 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ایک مرتبہ پھر برسر اقتدار ہے، اور حکمت عملی ترتیب دینے والے آج بھی افغانستان کے حوالے سے اپنی راہ گم کر چکے ہیں۔ ماضی کے اس دور میں بھی میں نے خطرات سے خبردار کرنے کے لیے بر وقت آواز اٹھائی تھی، لیکن اقتدار میں موجود افراد نے قوم اور اس کے مفادات کو دھوکہ دینے کی ٹھان رکھی تھی، بالکل ویسے ہی جیسا وہ آج کر رہے ہیں۔ جنگ، ڈرون اور دہشت گرد حملوں سمیت ہر مسئلہ جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ سن 1990 میں حکومت کی جانب سے افغان جہاد کی ناکامی اختتامی حکمت عملی کا شاخسانہ ہے۔ ان سارے بحران کے قلب میں مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان نے مسعود کو تنہا چھوڑ کر حکمت یار کا ساتھ دیا۔ ایک ایسی جنگ میں ہم دھڑے بندیاں کرتے رہے جو در حقیقت ہماری اپنی ہی جنگ تھی، اور جس جنگ کو ہم نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، لیکن اب اس کے اختتام کا وقت آیا تو ہم کابل میں افغان مجاہدین کو متحد کر کے ایک حلیف اور دوستانہ حکومت بنوانے میں افسوسناک حد تک ناکام رہے۔ اس زمانے میں میرے پیش کیے گئے تجزیات خطرات کا ادراک اور قومی سلامتی پر مبنی تحریریں آج بھی حقیقت سے اس قدر قریب ہیں کہ جتنا اس زمانے میں تھی، لیکن اس زمانے میں طاقتور ترین عہدوں پر موجود افراد کی حماقتوں اور غداریوں کا سایہ آج بھی ایک آسیب کی طرح پاکستان پر بری طرح مسلط ہے۔ سالہ سال کی مسافتوں اور ہجرتوں کے باعث اب میرے پاس ان میں سے چند ایک مضامین ہی محفوظ رہ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 374، صفحہ نمبر 374 پر ایک نیوز پیپر کی تصویر ہے جس پیپر کا نام ہے گلوب، اور اس کے اوپر گلوب کے ساتھ ایک پیراگراف میں لکھا ہے کہ آر وی پارٹ آف ویسٹ ایشیا، دا بیٹر اسکیم گرل ان اور سوسائٹی، دا افغان سکینڈیو، اور ٹائٹل ہے کین ہی فلائی۔ کین ہی فلائی کے نیچے، ٹائٹل کے نیچے ایک بہت ہی پیاری سی تصویر ہے جس میں دو پرندوں کی تصویر ہے جس کے اوپر ایک افغانستان اور دوسرے پاکستان کے نقشے، پاکستان کے جھنڈے کی تصویر دونوں پرندوں کے سینے پہ لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف گلوب پہ نیوز پیپر کے ایک اور ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ افغانستان آن دا کراس روڈز، اور نیچے اس کا پورا ٹائٹل دیا ہوا ہے، اور ٹائٹل کے جو رائٹر ہے اوپر ہے انجینئر زید زمان۔ افغانستان چوراہے پر، انجینئر زید زمان۔ اور اس میں گلوب نیوز میں جو یہ تصویر میں جو ٹائٹل آرٹیکل چھپا ہوا تھا، اب اس کی ترجمہ جو ہے وہ نیچے افغانستان چوراہے پر اس کی ترجمے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ افغانستان چوراہے پر، انجینئر زید زمان، دسمبر سن 1990۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے شرغل میں آج دنیا پاکستان افغانستان کو بھول چکی ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے دنیا کی توجہ خلیج فارس میں پیدا ہونے والے مسئلے پر ہے کہ جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہوئے پینترے بدل رہی ہیں۔ افغان جہاد نہ صرف ذرائع ابلاغ بلکہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی محو ہو چلا ہے۔ چند ایک افراد ہی اس صدی میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اور اہم ترین تحریک کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہیں، لیکن افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا افغان جہاد واقعی ختم ہو چکی ہے؟ اور ایک الجھا دینے والی افراتفری میں اس اور بحران کی صورت میں بکھر کر رہ گیا ہے۔ या फिर हमेशा के लिए पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है या फिर कुछ और हो रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से फिक्रमंद किसी भी शख्स के लिए ये सूरत हाल मौजूदा बेरुखी के बजाय मजीद संजीदा तजिये के मुतकाजी है। कभी कभार हल्की फुल्की खबरें और गैर वाज़ेह तजिये के जो ज़राए अबलाग में सामने आते हैं लोगों में मजीद उलझाव पैदा करने और बेयकीनी में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। दर्ज़े सतूर में हम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का मुख्तसर तजिया करने की कोशिश करेंगे। आज के अफगानिस्तान को उसकी तारीख के पस मंजर में देखने की जरूरत है। अफगान जंग कोई मुकामी जंग न थी, ये अफगानिस्तान और रूसियों के दरमियान भी जंग न थी, ये अमरीकी सरमायादाराना निज़ाम और रूसी इश्तराकियत के दरमियान की जंग भी न थी, और ये कबायली अफगान माशरे के अंदर ताकत के हुसूल की जंग भी न थी, जैसा कि अफगान अमूर के फ्रांसीसी माहिर ओलिवर राय का कहना है कि अफगान जिहाद की जड़ें माजी की मारूफ मुस्लिम तहारीक और जदीद इस्लाह पसंदी में मिलती हैं, कि जिनका सिलसिला शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह से लेकर मौजूदा दौर के नाम निहाद बुनियाद परस्त अफराद तक चलता है। वो कुव्वतें कि जिन्होंने अफगान कौम को लड़ने की कुव्वत मुहर्रिका अता की, वो तारीख में इंतहाई गहराई और वसत में अफगानिस्तान की जुग्राफियाई हदूद से बाहर तक फैली हुई हैं। सफा नंबर 375। अफगान जिहाद को जदीद सेक्युलर तब्दीलियों के मुखालिफ चंद बुनियाद परस्तों की जानिब से एक गैर इरादी इंकलाब का नाम देकर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे जदीद मुसलमानों की जानिब से एक बैनुल अक्वामी रद्द अमल के तौर पर देखा जाना चाहिए कि जो दुनिया के मौजूदा मुआशी और मुआशरती निज़ाम के खिलाफ सामने आया है। अफगानिस्तान मंतकी नतीजा था एक नए सिरे से जन्म लेने वाली इस्लामी तहजीब का। इंसान के तख्लीक करदा नजरियात के तहत मुसलत की गई मुजरिमाना ना इंसाफियों के खिलाफ मुसलमानों का फितरी रद्द अमल। अफगान जिहाद ने दुनिया को शिश्ता करके रख दिया था। कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि चीतरों में मलबूस ये कबायली जंगजू जदीद सोवियत फौज को जिद करके रख देंगे। सोवियत यूनियन को सरमायादाराना निज़ाम पर मबनी आजाद माशियत की राह में वाहिद रुकावट समझा जाता था। मगरिब की बड़ी बड़ी सनतों को दुनिया पर अपना कब्जा जमाने और फैलने के लिए नई मंडियों की जरूरत थी। मगरिब जानता था कि वो सोवियत फौज की अस्करी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी तरह रूस को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए तो सूद पर मुबनी बैंकारी निज़ाम और सरमायादाराना निज़ाम एक सख्त गिर इश्तराकी निज़ाम के कल्ब में अपनी जगह बना सकता है, और अफगानिस्तान में दाखिल होकर रूस दरहकीकत अपने वियतनाम में कदम रख चुका है। मगरबी सराय अबलाग और हुकूमतें अफगान मुजाहिदीन के जवान मर्द कारनामों की तारीफ तो करती, लेकिन साथ ही वो अफगान कौम के मजबूत अस्करी और इस्लामी जज्बात से खौफजदा भी रहती। आलमी इस्लामी रद्देअमल ने भी दुनिया को हैरान कर दिया था। दुनिया भर से हजारों रजाकार जिहाद की गर्ज से पाकिस्तान अफगानिस्तान चले आए थे। अफगान जिहाद दुनिया भर की मुस्लिम तहरीक के लिए नुक्ता इर्तकाज बन गया था। जहां तक रूसियों का ताल्लुक था तो ये जिहाद उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था। वो अफगानिस्तान पर काबू पाने की नाकाम जिदोजहद में रोजाना $4 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके थे। एक आलमी ताकत के लिए भी ये बड़ी भारी कीमत थी। उनकी माशियत टूट फूट का शिकार थी। वो ज्यादा अरसे से उसे जारी न रख सके और बिलाखिर सन 1988 में जिनेवा मुहिदे के बाद उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को बाहर निकालने का फैसला किया। फरवरी सन 1989 में उनके इनखला के बाद नजीबुल्ला की हकूमत अफगानिस्तान में रूस के मुफादात का तहफ्फुज करने के लिए मौजूद रही। रूस किसी हाल में भी इस हकूमत की शिकस्त कबूल नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका मतलब ये होता कि एक बफरा हुआ इस्लामी अफगानिस्तान उसकी सरहद के साथ आ बैठता। مجاہدین پہلے ہی روسی تسلط میں موجود وسط ایشیائی مسلمانوں سے روابط قائم کر چکے تھے اور بہت بھاری تعداد میں اسلامی اور قرآنی مواد سرحد کے پار پہنچایا جا چکا تھا۔ اس لیے روس کو اپنے تحفظ کی خاطر بہرحال ہر حال میں کابل حکومت کی حمایت جاری رکھنا تھی۔ حالانکہ روس کی اپنی معیشت اپنے ہی بوجھ تلے دب کر تباہی کا شکار تھی۔ صفحہ نمبر 376، جہاں تک مغرب کا تعلق ہے تو وہ اس جنگ میں اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے، لیکن وہ بھی کسی صورت میں ایک اسلامی افغانستان کو دنیا کے نقشے پر ابھارنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ ایک جدید مغربی ذہن مذہب کو ایک اثر انگیز سیاسی اور معاشرتی طاقت کا درجہ دینے پر راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کا تصور یہ ہے کہ ترقی اور جدت کا واحد زینہ مذہب کا مکمل انکار اور لادینیت پر مبنی ہے۔ بنیاد پرست کی عمومی اصطلاح ہر اس شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ترقی کے اس نظریے کا مخالف ہو۔ در حقیقت بنیاد پرست اور روایت پسند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روایت پسند فرسودہ رسم و رواج سے چپکا رہتا ہے، چاہے وہ معاشرتی اور تاریخی طور پر الجھے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح وہ ترقی اور تعمیر نو کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ دوسری جانب ایک بنیاد پرست صحائف میں لکھے گئے اصل قوانین سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور ان سے اجتہاد کر کے اپنی سوچ کی مستقل تعمیر نو کرتے ہوئے عمل کے نئے زاویے تلاش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے بنیاد پرستی ہی اصل اصلاح پسندی ہے اور ایک عالمی اور ہمہ جہت عمل کے لیے ایک متحرک قوت کا کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں تک مغربی ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے، ایک ملہ اور مجاہد کے ایک مخصوص تخیل کو جہاد کی اصل روح قرار دیتے ہوئے انہیں حکارت سے بنیاد پرست قرار دے دیا گیا۔ اس بات سے افغان جہاد سے متعلق مغرب کی خوفزدہ سوچ کی وضاحت بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں فرسودہ روایت پسندی کے تصور کو حقیقی اور اجتہادی بنیادی پرستی سے الجھا دیا گیا۔ یہی چیز اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ روایتی خان اور ملا افغان جہاد کی رہنمائی کیوں نہیں کر رہے۔ در حقیقت جہاد کی رہنمائی ان افراد کے ہاتھ میں ہے کہ جو مذہبی معیار کے مطابق جدید علوم میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ساتھ ہی مذہبی علوم میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ گزشتہ 11 برس کے دوران مجاہدین ایک روایتی گوریلا جنگ لڑتے رہے۔ جنگ کا طریقہ کار یہ اس وقت اپنایا جاتا ہے کہ جب ہتھیاروں ذرائع ابلاغ اور تربیت دشمن کی قوت سے براہ راست ٹکراؤ کے متحمل نہ ہو سکیں۔ اس قسم کی جنگ میں دشمن کو مستقل پریشان رکھنے کی حکمت عملی پر عمل کیا گیا اور اس مقصد کے لیے تیز رفتار اور مسلح افراد کے چھوٹے چھوٹے دستے استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ متحرک رہنے کے ساتھ ساتھ دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ چونکہ زیادہ تر زور متحرک رہنے پر دیا جاتا ہے، لہذا ان دستوں کو ہلکے ہتھیاروں سے مسلح رکھا جاتا ہے، جو ایک سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کیے جا سکے۔ مجاہدین دستوں کی بڑھ رفتاری اور پھرتی میں روسی فوج کی عسکری تربیت برتری کے باوجود طاقت میں ایک توازن پیدا کر دیا تھا۔ یہاں چھاپا مار کاروائیوں پر ہی زور دیا جاتا تھا، کیونکہ کسی چوکی یا اڈے پر فضائی دفاع کے بغیر قبضہ کرنا مجاہدین دستوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ حکمت عملی فروری سن 1989 میں روس کے انخلا تک کامیابی سے جاری رہی۔ روسی انخلا کے بعد جہاد کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ عسکری میدان میں اب تک مجاہدین فتح یاب رہے تھے اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ چند ہی دنوں میں کابل کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خود اعتمادی کے ضمن میں وہ اس بنیادی عسکری حقیقت سے بے فکر ہو گئے کہ اب جنگ گوریلا انداز میں نہیں لڑی جائے گی، بلکہ انہیں روایتی جنگی حکمت عملی اپنانا ہوگی، اور اس مرحلے کی تیاری کے بغیر ہی مجاہدین نے جلال آباد پر حملے اور قبضے کا ارادہ کر لیا۔ روایتی جنگی حربے گوریلا حکمت عملی سے بالکل مختلف ہوتے، اس کے لیے بڑے پیمانے پر فوجیوں کی تربیت اور ایک مرکزی کمان، ٹینک اور بکتر بند دستوں کا استعمال، توپ خانے کی مناسب تعمیراتی اور سب سے بڑھ کر ایک مکمل فضائی دفاع کا نظام ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی عنصر موجود نہ ہو تو فتح کے امکانات بڑی حد تک کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مجاہدین کے مراکز کے دفاع کے لیے افغانستان کے پہاڑوں نے ہمیشہ ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ جلال آباد میں مجاہدین کو یہ مدد بھی حاصل نہ تھی۔ غیر منظم جنگجوؤں کے چھوٹے چھوٹے دستے استعمال کرتے ہوئے روایتی جنگ کا کوئی بھی اصول ذہن میں رکھے بغیر ہی مجاہدین نے جلال آباد پر حملہ کر دیا۔ افغان جہاد کی تاریخ میں جلال آباد کی جنگ کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ یہ نہایت اہم ہے کہ اس جنگ میں پیش آنے والے واقعات کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تاکہ مستقبل میں ان غلطیوں کو دہرانے سے پرہیز کیا جا سکے۔ جلال آباد کی جنگ کئی ماہ تک جاری رہی۔ جلال آباد کے کھلے میدانوں میں مجاہدین کے پاس پورے افغانستان سے اپنے اوپر برسنے والے اسکڈ میزائلوں اور فضائی حملوں کے مقابلے میں کوئی دفاع موجود نہ تھا۔ وہ اس قسم کی جنگ کے عادی نہ تھے، لیکن پھر بھی فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ جلال آباد ہر حال میں فتح کریں گے۔ مگر تمام ہمت اور شجاعت کے باوجود بھی وہ روایتی جنگ کے تجربے کی کمی کو پورا نہ کر سکے۔ جلال آباد پر قبضہ نہ کیا جا سکا۔ نہ صرف یہ بلکہ مجاہدین کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا کہ جس کا ان کے حوصلے پر بھی بہت منفی اثر ہوا۔ لیکن اس جنگ سے کئی اہم سبق سیکھے جا سکتے تھے۔ مجاہدین اپنی تربیت تنظیم، کمان کے نظام، ہتھیاروں اور فضائی دفاع کے نظام کے ساتھ کسی بھی بڑے شہر کو نشانہ بنانے اور فتح کرنے کی حالت میں نہ تھے۔ انہیں حکومت کے خلاف آخری حملہ کرنے سے پہلے تربیت اور تنظیم نو کے لیے وقت درکار تھا۔ اب وہ محتاط ہو چکے تھے اور مکمل تیاری سے پہلے کسی بھی شہر پر براہ راست حملے سے پرہیز کر رہے تھے، اور یہ صورتحال کم و بیش اب بھی جاری ہے۔ افغانستان میں اس وقت ایک جنگی تعطل ہے۔ مجاہدین کے پاس اتنی تربیت یا ذرائع موجود نہیں کہ وہ شہر کو براہ راست نشانہ بنائیں، جبکہ کابل کی حکومت مزید وقت حاصل کرتے ہوئے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک جارحانہ سفارتی انداز اختیار کیے ہوئے ہے۔ سن 1989 کے ابتدائی چند ماہ میں مجاہدین نے پشاور میں ایک عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا کہ جو اشتراکیوں کے خلاف جہاد میں مشغول افغانستان کے مسلمانوں کی نمائندہ تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی تھی کہ مغربی قوتیں افغانستان میں اسلام پسندوں کا عروج قبول نہیں کریں گے۔ مغرب کی کسی حکومت نے بھی افغان عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران پشاور میں بیٹھے مجاہدین پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ ایرانی شیعہ جماعتوں کو حکومت کا ایک بڑا حصہ دیں۔ افغانستان کے شیعہ ہمیشہ سے کابل کی حکومت، صفحہ نمبر 378 اور 379 پر، ایک رتیلے پہاڑی سلسلے کی تصویر ہے جس میں ایک گھوڑے پر ایک مجاہد سوار آگے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ صفحہ نمبر 380۔ افغانستان سے شیعہ ہمیشہ سے کابل کی حکومت کے دوست رہے تھے اور جہاد میں ایک منفی کردار ادا کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے مجاہدین نے انہیں عبوری حکومت سے باہر رکھا۔ عبوری حکومت کے قیام کے ساتھ ہی ایران کی جانب سے یہ اشارے ملنے لگے کہ وہ مجاہدین کی موجودہ کمان کو تسلیم نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی افغانستان کے مسئلے پر اس نے کابل کی حکومت اور سوویت یونین سے براہ راست گفتگو شروع کر دی۔ اعلی سوویت افسران نے حال ہی میں تہران کا دورہ بھی کیا اور اس کے بعد نجیب اللہ نے بھی۔ دوسری جانب روس کابل حکومت کے دفاع کے حوالے سے یکسو ہے۔ آج بے شک اشتراکیت دنیا سے معدوم ہو چکی ہے، لیکن روسی قوم پرستی نہیں۔ روس کابل حکومت کو معاشی اور عسکری امداد کی مد میں لاکھوں ڈالر ادا کر رہا ہے، لیکن سوویت یونین کے اندر بھی فساد کا آغاز ہو چکا ہے۔ سوویت یونین کی کئی ریاستوں میں پہلے ہی علیحدگی پسند تحریکیں موجود تھیں. وہ آرمینیا میں ایک بہت بڑے زلزلے کا شکار ہوئے کہ جس سے نہ صرف کئی لاکھ ڈالر مالیت کی املاک کا نقصان ہوا بلکہ زراعت اور صنعت کے شعبے بھی تباہ ہوئے. اشتراکیت اندر سے ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی اور اب سوویت معیشت بھی مکمل ابتری کا شکار تھی. آج سوویت یونین تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. افغانستان میں مجاہدین کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے کابل کی حکومت کو قائم رکھنا ضروری ہے اور اس کے لیے خود روس کا قائم رہنا بھی ضروری ہے. کتاب کا پارٹ نمبر 34 یہاں پر مکمل ہوتا ہے. کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 35 میں سنیں.